سنت سے ریلیٹڈ یہ بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ اس کو مثالوں سے ڈیکوڈ کر کے بتائیں, کیونکہ بظاہر یہ ایک بڑی مشکل سی اصطلاح لگتی ہے, مستقل بالذات. یہ چیز کیا ہے مستقل بالذات, اور مستقل بالذات احکام سنت میں بیان ہوئے ہیں, کیوں بیان ہوئے ہیں سنت میں؟
یعنی یہ میں نے آپ کو اپنی تحقیق یا اپنی رائے سے آگاہ کیا کہ جہاں میرا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ جگہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سنت کا لفظ جب بولے تو یہ صرف ان احکام کے لیے بولے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بالذات احکام کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری کیے ہیں.
ٹھیک,
یہ مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کا فرق کیا چیز ہے؟
جی
دیکھیے, میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ پورا کا پورا قرآن مجید پڑھ جائیے, اس کو الحمد سے والناس تک تلاوت کیجیے, اس میں آپ کو کسی جگہ کوئی ایسی آیت ملتی ہے, کوئی ایسا بیان ملتا ہے کہ جس میں یہ اشارہ ہی کیا گیا ہو یا کوئی اصول بیان کیا گیا ہو کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ یہ کہہ سکیں کہ پھر تو ختنہ بھی کرنا چاہیے؟
نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں ہے. بظاہر
کوئی آیت نہیں ہے نا,
نہیں.
یعنی قرآن مجید اس چیز سے خالی ہے.
جی
اب اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ختنہ کرنا بھی دین کا ایک حکم ہے,
بالکل
جس درجے کا بھی ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ جب یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ اطلاق بیان کر رہے ہیں, جس کی اجتہادی توسیع بیان کر رہے ہیں, جس کا کوئی مضمر کھول رہے ہیں کہ یہ بات تو اس میں پوشیدہ تھی, آئیے میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم مستقل بالذات ہو,
یعنی انڈیپینڈنٹ.
انڈیپینڈنٹ یعنی یہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا فلاں اصول جو فطرت میں موجود ہے یا فلاں چیز جس کا عقل تقاضا کر دی ہے یہ تو اس سے پھوٹی ہوئی بات ہے. پھوٹی ہوئی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی کہی جاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ایک عالم اس کا استنباط کر لیتا,
انفر کر لیتا,
وہ اس کو خود آگے بیان کر دیتا, وہ یہ کہتا کہ یہ بات اگر مانو گے تو یہ بھی ساتھ ماننا پڑے گا. اسی طرح ایک اور مثال لیجئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیغمبر نے تمہارے اندر نماز کو جاری کر دیا. نماز ایک دین میں مستقل بالذات حکم کے طور پر جاری ہو گئی, پانچ وقت کی نماز. اب روزے کا ذکر کرتے ہوئے یا اور بعض موقعوں کے اوپر قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ کوئی وہ چیز بھی جو دین کی حیثیت سے جاری ہو گئی ہے, میری عبادت ہے, مراسم عبودیت میں شامل ہے, اگر تم اس کو نفل کے طور پر کرو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا.
اچھا,
تو کیا اصول کیا معلوم ہوا قرآن مجید سے؟ کہ وہ تمام عبادات جو اللہ کے لیے ہم انجام دیتے ہیں وہ اپنی فرض صورت میں تو ہوں گی ہی, اگر بطور نفل پڑھ لی جائے تو وہ بھی گویا باعث اجر ہیں, باعث ثواب ہیں.
ٹھیک,
اب آپ مجھ سے پوچھیں, اپنے کسی بزرگ سے پوچھیں کہ جی مجھے کچھ بڑی خوشی کی خبر ملی ہے, میں دو نفل پڑھ لوں, تو ہر آدمی یہ کہے کہ ضرور پڑھیے. کیا یہ وہ کوئی مستقل بالذات حکم دے رہا ہے؟
نہیں,
دین میں پہلے سے موجود ایک مستقل بالذات حکم کے بارے میں جو اصولی بات کہی گئی کہ آپ نفل کے طور پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, وہ عالم, وہ فقی جس سے آپ نے بات کی آپ کو اس پر قرآن کی روشنی میں عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے, یا یہ اچھا عمل ہے تو اس کی تحسین کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے, اس کو ضرور کرو.
ٹھیک,
اچھی بات ہے. تو یہ بات واضح ہو
گئی. جی بالکل واضح.
اب دیکھیے اس سے آگے بڑھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسوف اور خسوف کے موقع پر, یعنی چاند گرہن لگ گیا, سورج گرہن لگ گیا, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ نماز وہی نفل نماز, اس نماز میں وہی چیزیں کہی گئی ہیں جو چیزیں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں, تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کسوف یا خسوف پڑھنا یہ کیا کوئی نیا حکم ہے؟
نہیں,
کوئی مستقل بالذات چیز نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں سجدہ ہے, نماز میں یہ سجدہ جاری کر دیا گیا, سجدے کو الگ سے بھی بہت سی جگہوں پر قرآن مجید نے بیان کر دیا, یہ کہا کہ سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسی جگہوں پر جہاں قرآن میں کہیں سجدے کا ذکر تھا یا اس کا حکم تھا آپ نے سجدہ ریز ہو کے اس حکم کی تعمیل کر دی.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک,
تو یہ کوئی نیا حکم ہے؟
نہیں,
سجدہ پہلے سے جاری ہے.
روزے بھی ایسے
تو مستقل بالذات کا معاملہ ہی ہوتا ہے. روزوں کی بہت سی صورتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مثلا یہ روزے رکھنے کی تلقین کی تھی, یا ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کرتے تھے, یا کسی موقع پر پوچھا فرمایا میں اس دن پیدا ہوا, جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کیا یہ مستقل بذات ہے؟
نہیں, روزہ تو جاری,
روزہ پہلے سے ایک دین کے حکم کی حیثیت سے جاری ہو چکا ہے. روزے کا ذکر سنت میں بھی ہو گیا اور روزے کا ذکر قرآن میں بھی ہو گیا. روزے ہی کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ جو خیر کی یہ چیز, یہ نیکی کا کام ہے, یہ اپنی طرف سے کرے گا, اللہ اسے اجر دے گا. تو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزے رکھیں گے, بہت سے روزوں کے بارے میں تلقین بھی کر دیں گے, اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی اگر کسی بھی وقت کوئی نفل روزہ رکھے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی بدعت کا ارتکاب کر رہا, کیونکہ جو بنیادی حکم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے, اگر اس سے بات واضح نہ ہوئی ہے تو میں مزید مثالیں دے دیتا ہوں. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جس حکم کو ہم استنباط نہیں کر سکتے, انفر نہیں کر سکتے, اجتہادی طور پر نہیں سمجھ سکتے, اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو فلاں بات کا مضمر ہے, چھپا ہوا تھا اس کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جو بات بنیادی یا اصولی طور پر کہی گئی ہے اس کے نتیجے میں خود بخود لازم آ جائے گا. اگر ایسی چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں وہ مستقل بذات ہے.
ٹھیک,
اب مستقل بذات احکام جو ہیں وہ فرض کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سارے بیان ہو گئے ہیں, تو اس سے متعلق جو بات بھی کہی جائے گی وہ کہیں بھی بیان کر دیجئے, کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک,
لیکن مستقل بذات حکم کو ایسے ذریعے سے منتقل ہونا چاہیے جس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہ ہو, ورنہ دین کی حجت ہی قائم نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا ہے ان میں قرآن ہے, اس کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہے.
ٹھیک,
اس میں بحث نہیں ہے, کوئی نزاع نہیں ہے. تو سنت جتنی بھی آئی ہے اگر اس میں آپ صرف ایک کام کریں کہ مستقل بذات احکام کو الگ کر لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ بھی ساری کی ساری اسی طرح منتقل ہوئی ہے جیسے امام شافعی نے اس کو بیان کیا یا ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کے سب لوگوں کو معلوم ہے, یہ سب کے سب نقل کر رہے ہیں, ان سے ان کے بچے تک واقف ہو جاتے ہیں, یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے, یہ اسی طرح منتقل ہوتی ہے جس طرح کے قرآن منتقل ہوتا ہے. تو مستقل بذات سنت آپ تک پہنچ گئی, اب قرآن کی کسی آیت کی شرح کرنی ہے, کسی آیت کا مدعا بیان کرنا ہے, کسی کا اجتہادی اطلاق بیان کرنا ہے, یعنی کوئی اپلیکیشن بیان کرنی ہے, یہ ساری چیزیں فقہا بھی بیان کریں گے, علماء بھی بیان کریں گے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیان کریں گے, تو یہ ہوتی رہیں گی, لیکن ان میں کوئی چیز بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو دین کے وہ احکام جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ سنت کے لفظ کو استعمال کرنا چاہیے, اور جو چیزیں اس کے بعد شرح و وضاحت کی صورت میں آئے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کا اطلاق تو بس اس بات پہ کرنا چاہیے جو قرآن میں قرآن کی حیثیت سے موجود ہے. آپ قرآن کا اطلاق اگر اس کی کسی شرح پر کر دیں گے, اس کے کسی فہم پر کر دیں گے, آپ قرآن کا اطلاق اس کے حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی حکم پر کر دیں گے تو آپ اصل اور فرع کو ملا دیں گے.
ٹھیک,
تو اسی طرح سنت کے معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو چیز سنت ہے وہ در حقیقت دین کا مستقل بذات حکم ہے, وہ کہیں سے استنباط نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تبھی وہ دین کا حصہ بنے گا. اس کے بعد اب شرح و وضاحت شروع ہو گئی, اب تفہیم و تبیین شروع ہو گئی, بات سمجھانی بھی ہے, بتانی بھی ہے, جیسے ہم قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں. تو قرآن کی تفسیریں قرآن سے انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی.
جی جی,
قرآن میں جو کچھ ہے اس کو ایک مفسر ایک شارح بیان کرتا ہے, بالکل اسی طرح سنت کی کوئی تشریح کی جا رہی ہے, سنت سے متعلق کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے, اس میں زیر بحث تو سنت ہی ہے, ذکر نماز ہی کا ہو رہا ہے, لیکن اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ بات, کوئی مستقل بذات بات نہیں بیان ہو رہی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی روایتوں میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں, اور وہیں ملنی چاہیے, یا علماء کے فتاوی میں ملیں گی, ان کے اجتہادات میں ملیں گی, وہ آج بھی آپ کو یہی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی مستقل بذات بات نہیں بیان کر رہے ہو.
ٹھیک, اچھا ابھی میں چاہوں گا جو آخری بات آپ نے کی اس کی بھی کوئی ایک اطلاقی مثال دے دیں. مثلاً مستقل بذات حکم ہے نماز کا, سنت کے ذریعے سے منتقل ہوگا, اجماع اور تواتر لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, لوگوں کے علم میں بھی یہ بات ہے. اب حدیث میں اگر ذکر آئے گا تو نماز کیا ہوتی ہے اس کا نہیں آئے گا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی کیفیت کیا تھی, گویا نماز کو انیشیٹ کر کے انڈیپینڈنٹلی بیان نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کا کوئی ایٹریبیوٹ, کوئی صفت, کوئی حالت, کوئی واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے.
ایک صحابی آئے ہیں, وہ آ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں آج مسجد نبوی میں گیا اور میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضو کر رہے تھے، آپ ایسے وضو کر رہے تھے.
اچھا،
یہ وہ پہلے دن وضو نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہے اللہ کا پیغمبر اللہ کے اس حکم پر، اپنی جاری کردہ سنت پر کیسے عمل کرتا تھا. اسی طرح وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بیٹھیے، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی، اب اس نماز تھی، اس میں اطمینان کیسا تھا، آپ کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ باتیں اس میں بیان ہو رہی ہوں گی. اور اس میں بھی وہ ذکر کر رہا ہوگا کہ پہلے حضور نے اس طریقے سے ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر اس طرح سجدہ کیا. یہ سارا کا سارا بیان پہلے سے موجود مسلمانوں میں رائج ایک سنت کا بیان ہے، نہ کہ سنت در حقیقت اس طریقے سے منتقل ہو رہی ہے.
ٹھیک،
وہ تو منتقل ہو چکی، وہ لوگوں کے پاس موجود ہے. اب بھی مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کھڑے ہوئے تھے نماز میں، اس میں پاؤں آپ کو ایسے رکھنے چاہیے. یا آپ نماز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی نیا حکم بیان کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک عزیز مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ جس طریقے سے باندھے تھے تو مولانا نے فوراً یہ کہا کہ دیکھیے ایسے ہاتھ، اب یہ ہاتھ ایسے باندھنے چاہیے. اس کو ظاہر ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو روایت بن جائے گی نا، یہ آپ کہیں گے مولانا نے ایسے بیان کیا. اسی طرح ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے، مجھ سے کہا ایسے ہاتھ باندھو. میں اس کی بالکل حقیقی مثال دے دیتا ہوں، معطا میں روایت موجود ہے، امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہاتھ باندھو تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھو.
ٹھیک،
اب یہ یوں نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا پہلی بار بتایا جا رہا ہے، ایک شخص غلطی کر رہا ہے اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے.
صحیح.
یا 10 لوگ غلطی کر رہے ہیں، ایک حکم دیا گیا تھا اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی وہ اصل میں کیا ہے، میں نے اس کو نام دیا تفہیم و تبیین. یعنی آپ کے سامنے کسی شخص نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، قرآن مجید جس وقت اس نے آیت پڑھی اس وقت علم میں نہیں آیا، وہ تو پہلے سے موجود ہے. آپ نے وہ آیت سنی اور یہ کہا کہ تم اس سے یہ مطلب سمجھتے ہو، اس کا صحیح مطلب یہ ہے. تو اب آپ آیت بھی پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر حوالہ بھی دے رہے ہیں، لیکن کیا قرآن مجید آج پہلی مرتبہ لوگوں کے علم میں آ رہا ہے؟ نہیں، پہلے سے موجود قرآن کی شرح و وضاحت ہو رہی ہے. تو اس کو قرآن نہیں کہنا چاہیے. یہی بات میں سنت کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کی کوئی تفہیم نقل ہو رہی ہو، یعنی آپ سنت سے متعلق کوئی بات سمجھا رہے ہوں، پہلے سے جاری سنت کے بارے میں کسی بات کی وضاحت کر رہے ہوں، تبیین کر رہے ہوں، تو اس کو کہیے بھی وضاحت، اس کو نام بھی یہی دیجئے، وہ شرح ہے، وہ وضاحت ہے، وہ تفہیم و تبیین ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کو پہلی مرتبہ بتائی جا رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا یا وضو کرتے دیکھا یا حج کرتے دیکھا، ایسے حج کیا تھا آپ نے، تو وہ اصل میں پہلے سے موجود ایک جاری سنت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، یعنی وہ کیا نمونہ ہے جو آپ نے پیش کیا. اس وقت بھی کئی لوگ ہیں کہ جو کسی بڑے عالم کے ساتھ حج کرتے ہیں جا کے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عالم ہے، یہ دین کو جانتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ طواف کیسے کرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صحیح کیسے کرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے یہ عرفات میں کس طرح عبادت کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ آج نیا دین نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود حج کی روایت ہے جس پر ایک عالم عمل کر رہا ہے اور ایک عامی اس سے سیکھ رہا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے کیسے کرنا ہے. تو کسی عمل کو بہترین طریقے سے جب آپ کریں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جو اس سے وجود میں آئے گی؟ وہ کوئی سنت نہیں ہوگی، وہ کوئی نیا دین نہیں ہوگا، وہ اسوہ حسنہ ہوگا.
ٹھیک،
کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دین کے معاملے میں اسوہ حسنہ خود قرآن نے کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے، اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے، کیونکہ سنت دین کا مستقل ماخذ ہے، اس کی اس حیثیت کو مجرور نہیں ہونا چاہیے. اور دو چیزیں، یعنی اصل حکم اور اس کی شرح، اس کی وضاحت، اس کا اسوہ، اس پر عمل کرنے کا اچھا طریقہ، اس کے ساتھ خلط مبس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے بات کہی ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے.